ام من یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ یہ دن کے بعد جب رات ہوتی ہے تو اس رات میں تمہیں جبکہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے زمین پر، تمہارے لیے رہنمائی کا کام کون کرتا ہے؟ کون ہے جس نے آسمان پر ستارے بنائے جن کے ذریعے تم راہ پاتے ہو؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ اور خوشخبری خاص طور پر کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو خشک سالی کے مارے ہوئے ہوں، مراد یہاں بارش سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا ہے، یعنی ان ہواؤں کو تمہارے لیے خوشی کا سبب کون بناتا ہے؟ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا ادارہ، کوئی ریسرچ سینٹر، کوئی ریسورس سینٹر بنا کہ جو ایسے علاقوں میں ہوا یا بادل بھیجا کریں جہاں بہت عرصے تک بارش نہ ہوئی ہو، جہاں آپ کوئی احتجاج کر سکے، کوئی اپنی کمپلینٹس بھجوا سکے کہ بہت پیاسے ہو گئے ہیں جانور اور زمین اور سب کچھ سبزہ اگنا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو انسانوں کو مصیبت سے نجات دلانے کے لیے بارش برسانے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ ہوا چلانے کے معاملے میں انسان کتنا بے بس ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو چلتی، چلتے چلتے رک جاتی، بالکل سل ہو جاتی ہر چیز، پھر اچانک چل پڑتی۔ یہ کس کی تدبیر ہے؟ یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کا اختیار ہے؟ کس کا اقتدار ہے؟ کون مالک ہے؟ کوئی انسان، کوئی بزرگ، کوئی دیوتا اور دیوی، کوئی پیر بزرگ، کوئی قبر والا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ الہم اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ تعال اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک کہلاتے ہیں، یا اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ امن یبدا الخلق، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، امن یبدا الخلق، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا، یعنی سب سے پہلے یہ چیزیں کس نے بنائی، تخلیق کی ابتدا کس نے کی؟ اور پھر صرف ایسا نہیں کہ ایک دفعہ پیدا کر دیا اور ختم، نہیں، اسی کے اندر سے اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ مثلاً ایک پودا پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر کے بیج دوبارہ پودا بننے میں کام آتے ہیں، اور اس طرح یہ سائیکل چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ کیا یہ تمہارے بت کر رہے ہیں، معبود کر رہے ہیں؟ اور پھر اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، اور مرنے کے بعد دوبارہ کون اٹھائے گا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے، یعنی آسمان سے بارش نازل فرما کے اور زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر کے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کہیے لاؤ اپنی دلیل، دلیل سے بات کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس میں؟ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنانے میں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ وما يشعرون ايان يبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت میں بھی ایک بہت بڑی حقیقت بتائی گئی، اور وہ کیا؟ آسمانوں میں اور زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو، کیونکہ خالق وہ ہے، بنایا اس نے ہے، وہی جانتا ہے کہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ اس نے اپنے اس علم میں نہ کسی نبی کو شریک کیا ہے، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی انسان کو، نہ جن کو، نہ فرشتے کو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں، اپنی تدبیر میں اپنے ان احسانات میں یکتا اور منفرد ہے، اسی طرح علم غیب میں بھی وہ یکتا ہے، متفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور عالم الغیب کون ہوتا ہے؟ جو ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھتا ہو، بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھتا ہو، ہر چیز سے واقف ہو، ہر حقیقت سے باخبر ہو، مخفی سے مخفی چیز، چھپی سے چھپی ہوئی چیز اس کے دائرہ کار سے باہر نہ ہو، اس کے لیے غیب ایسا ہو جیسے حاضر ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، عالم الغیب والشہادہ. کوئی چیز سامنے ہو یا پیچھے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم لوگوں کے لیے کیا مشکل ہوتی کہ جو چیز سامنے ہوتی وہ تو نظر آتی، اپنے ہی پیچھے کی چیز نظر جاتی، اگر ادھر دیکھنے لگے تو سامنے کی غائب ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر، ہم دن میں دیکھ سکتے ہیں، رات کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے روشنی اور اندھیرا ایک چیز ہے. تو جب انسان جیسی مخلوق کا حال یہ ہے تو پھر باقی مخلوقات کا کیا عالم ہوگا، اور مخلوقات میں سے کون اس لائق اور اہل کہ اس کو الہ مانا جائے. اور جہاں تک علم الغیب کا تعلق ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا. اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، یعنی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم نہیں رکھتے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے تین مقصد کے لیے بنائے، آسمان کی زینت، رہنمائی کا ذریعہ، اور شیطان کو سنسار کرنا. لیکن اللہ کے احکام سے بے خبر لوگوں نے ان سے غیب کا علم حاصل کرنے، یعنی کہانت کا ڈھونگ رچا لیا ہے، یعنی ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنے کا. مثلاً کہتے ہیں، جو فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کرے گا تو ایسا اور ایسا ہوگا، فلاں ستارے کے وقت سفر کرے گا تو ایسا ہوگا، فلاں ستارے کے وقت پیدا ہوگا تو ایسا ہوگا وغیرہ. یہ سب ڈھکوسلے ہیں اور ان میں قیاس کے خلاف اکثر ہوتا رہتا ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. ستاروں، پرندوں اور جانوروں سے غیب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. یعنی ستارے ہماری نہ قسمتوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، نہ ہمارا فائدہ اور نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، اور نہ ان کی وجہ سے ہمارے لیے کچھ کمی بیشی ہوتی. جو بھی شخص ایسی کوئی بات کرے وہ دراصل شرک کرتا ہے. اسی لیے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ ہوروسکوپ اور یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب بیکار کی باتیں. وما یشعرون، ان کو تو خود بھی نہیں پتا، ایان یبعثون، کہ وہ خود کب دوبارہ اٹھائے جانے والے، کون سا وقت ہے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کا. یعنی زندہ مخلوق اور مردہ مخلوق، اور پھر خاص طور پر یہاں کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، اس سے مراد کون ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ ہو سکتے ہیں، وہ بزرگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے فوت ہونے کے بعد لوگ ان سے مدد مانگنے جاتے ہیں. بل ادارک علمہم فی الاخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا امون، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان سے گم ہو گیا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں. یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے ادارہ کا اصل میں تدارہ کا تھا، اور تا جو ہے وہ دال میں مدغم ہو گئی، جیسے اسفاقل تم پیچھے صورت توبہ پڑ چکے. تو ادارہ کا لفظ کس سے ہے؟ دال رے کاف سے. مانا ہے کسی کام کے پے در پے ہونے کے، کسی کام کا پے در پے ہونا، یک بعد دیگرے ہونا، ایک چیز کا دوسری چیز سے ملنا. تو جب ایک چیز دوسری چیز سے مل جاتی ہے تو اس سے کیا چیز سامنے آتی؟ ایک چیز جب دوسرے میں مل جائے تو اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے نا عام طور پر، یا یہ کہ الجھ جاتی، کنفیوژن ہو جاتی. تو جب یہ کہا گیا کہ ان کا تو آخرت کے بارے میں علم ایک دوسرے میں مل گیا ہے، یعنی گڈ مڈ ہو گیا ہے، ان کے خیالات جو ہیں وہ کنفیوژن پر مبنی ہیں، اسی طرح ادارہ کا معنی فرار ہو گیا بھی کیا جاتا ہے، تھک کر رہ گیا، یعنی آخرت کے بارے میں جو کچھ یہ کہتے ہیں ان کی یہ قیاس آرائیاں اور ان کی سوچ کی اڑان جو ہے وہ تھکی ماندی ہے، شکست کھا چکی ہے، ان کا علم آخرت کے بارے میں تھک چکا ہے، یعنی اس کی حقیقت کو نہیں پا سکے اور نہ پا سکیں گے. اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کا علم آخرت کے بارے میں برابر ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال پر فرمایا تھا کہ قیامت کے بارے میں مسئول عنہا سائل سے زیادہ نہیں جانتا. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک حقیقت آپ کے ذہن میں رہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ ایسے لوگوں میں نہیں بھیجے کہ جو آخرت کو کلی طور پر نہیں مانتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کن کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی مسلمان تھی. اللہ، آخرت، قیامت، فرشتوں، ان سب چیزوں کو مانتی تھی. خرابی کہاں ہوئی؟ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی حادث روا مشغول گزرا مان لیا، شرک میں مبتلا ہو گئے. اچھا اب آپ بتائیے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور وہ طوفان میں ڈوب گئے تو بچے کون تھے؟ کن کو بچایا گیا تھا؟ مسلمانوں کو بچایا گیا تھا جن کا ایمان، عقیدہ اور عمل درست تھا. پھر وہ لوگ زمین کے وارث بنے، ان کی اولاد پیدا ہوئی، ان کی نسلیں دنیا میں آئیں. ابتدا میں وہ لوگ بہت اچھے مسلمان تھے، اسی وجہ سے تو ان کو بچا لیا گیا تھا. پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہونے لگیں اور ایک وقت آیا کہ وہ بالکل ہی راہ سے بھٹک گئے. ان کا ایمان بھی کنفیوژن کا شکار ہو گیا، آخرت ہے یا نہیں ہے، کب آئے گی، حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیغمبر بھیجے. اس کے بعد جو بڑی قوم آتی ہے سامنے، قوم عاد ہے، ان کو رسولوں نے سمجھایا، ان میں سے جو لوگ مان گئے ان کو بچا لیا گیا اور باقیوں کو تباہ کر دیا گیا. یہ جو ایمان لانے والے تھے پھر ان کی اولاد سے قوم سمود پیدا ہوئی. اگر عرب کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہو، تھوڑا سا بھی آپ کو آئیڈیا ہو، ایک طرف عاد ہے یمن کی طرف، جہاں قوم سبا ہے نا، اس کے قریب ہی اسیر کا علاقہ ہے، مارب اور یہ سارے علاقے نیچے کی طرف آتے. اور اگر مکہ کو بیچ میں رکھے تو نیچے کی طرف نقشے میں قوم عاد ہے اور سمود اس کے اپوزٹ سائڈ اوپر کی طرف. یہاں ساری قوم تباہ ہوگی، اہل ایمان بچے وہ وہاں سے نکل گئے، ان کو نکلنے کے لیے کہا گیا، نکل کے کہاں جا بچے؟ سمود کے علاقے. ٹھیک ہے، مسلمان تھے، اسی لیے آپ کو کل بھی میں نے بتایا تھا نا کہ ان کے اندر جو عمارتیں بنانے کا شوق تھا یہ اپنے آبا و اجداد سے لے کر آئے تھے، اسی لیے پتھروں میں گھر بنائے تھے انہوں نے، بہت ترقی کی. یہ نہیں تھی کہ خدا کو مانتے نہیں تھے، اللہ کو ماننے کے ساتھ کیا تھا؟ شرک. آخرت کو ماننے کے بجائے طرح طرح کی کنفیوژن کا شکار کہ ہمارے بت وہاں بھی ان کو بچا لیں گے، یہاں بھی یہ روزی دیتے ہیں وہاں بھی چھڑا لیں گے. اللہ کی بڑائی کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ بہت اور خرافات شامل ہو گئی تھی، پھر ان کو تباہ کر دیا گیا. تو اگر آپ پیغمبروں کی تاریخ پہ غور کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا حقیقت سامنے آتی، کہ ہر پیغمبر کی قوم میں سے اہل ایمان بچے. دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اہل ایمان پوری طرح مٹ گئے ہوں، ختم ہو گئے ہوں، یا اللہ کا نام باقی نہ رہا ہو. وہ باقی رہا ہے. خرابی کیا ہوتی تھی، مشکل کیا ہوتی تھی، کہ لوگ اللہ کو مانتے بھی تھے ساتھ شرک کرتے تھے. آگے سورۃ العنکبوت میں مزید یہ مضمون واضح ہو جائے گا کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی تو کہیں گے اللہ نے. آخرت کو بھی مانتے تھے، مشکل کیا تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اہل مکہ آخرت کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. مشکل یہ تھی کہ آخرت کے بارے میں ان کا جو علم تھا یا ان کے جو نظریات تھے یا ان کے جو خیالات تھے وہ درست نہیں تھے، کنفیوژن کا شکار تھے. ان میں سے کچھ تو بے باک لوگ کہتے تھے ہم نہیں مانتے وہ آئے گی، کس نے جا کے آگے دیکھا ہے, کون پلٹ کے آیا جو بتائے. بہت زیادہ عقل کے تابع ہو گئے, ہماری عقل نہیں مانتی. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاں آخرت ہوگی تو صحیح, لیکن یہ کہ ہم سب جنت میں جائیں گے, جیسے یہاں دنیا میں ہم کو نعمتیں ملی ہیں وہاں بھی مل جائیں گی. پھر اسی طرح بعض یہ کہتے تھے کہ ہمیں دیوتا دیوی ہے جن کو بھی ہم بڑا مانتے ہیں وہ ہم کو چھڑا لیں گے, شفاعت کریں گے. تو آخرت کے بارے میں ان کا علم جو تھا وہ اس طرح کا گڈمٹ قسم کا تھا کہ ان کے تصورات واضح نہیں تھے, مختلف چیزیں آپس میں مکس اپ ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے ان کے اندر بہت ساری اور خرابیاں پیدا ہو گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں بھیجے گئے تو کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ وہ ان کے نمبر ون عقیدے اور ایمان کو درست کریں, کیونکہ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل درست ہوتا ہے. جب تک ایمان کمزور ہوتا ہے عمل درست ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کسی پودے کی جڑ کمزور ہے, اس کا تنا اپنا ڈول رہا ہے, تو اس کے اوپر پھول پھل کہاں سے لگیں گے؟ نہیں لگ سکتے. اسی طرح جس شخص کا ایمان کمزور ہو اس کے عمل میں بہتری نہیں آ سکتی. تو یہاں پر دراصل ان کی ذہنی الجھن کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نہ یہ ماننے والوں میں سے ہیں نہ یہ نہ ماننے والوں میں سے ہیں, بلکہ جزا و سزا کے بارے میں ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں, کنفیوژن کا شکار ہے. اسی لیے کیا فرمایا, بل ادارا کا علمہم فی الاخرہ بل ہم فی شک منہا. اور سب سے بڑی خرابی کیا ہے, اس شک میں بھی پڑے ہوئے ہیں. بل ہم منہا عمون, بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں, یعنی اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں, اس کی طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کو اگر ویسے ہی مان لیا جائے جیسی وہ ہے, تو اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کو اپنا عمل تبدیل کرنا پڑتا ہے. اگر مجھے اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہماری ہر حرکت لکھی جا رہی ہے, ہم جو کچھ بولتے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے, اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے, ساری فضا ہماری گواہی دے گی, ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے, ہم چھپ نہ سکیں گے, کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا, تو ہمارا عمل یہی ہوگا جو اب ہے؟ صحیح معنوں میں ہمارا یقین ہی تو نہیں ہے. آج اگر دیکھا جائے تو ہماری خرابی کیا ہے, ہماری مشکل کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا یہ ساری مثالیں نہیں پائی جاتی. کچھ بے باک لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور کھلم کھلا آخرت کا انکار بھی کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. ایک یہاں کے بہت اچھے اسکول جس کے لیے ہم سب اپنے بچوں کو داخل کرانے میں ایک دوسرے سے بازی لے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں بچے داخل نہ ہوئے تو شاید زندگی آخرت برباد ہو جائے گی اور شاید بہت بڑا کوئی خسارہ ہو جائے گا. وہاں کی ایک ٹیچر ملی, انفیکٹ وہ ہماری اسٹوڈینٹ ہے شام کی کلاس میں, تو پچھلے دنوں ان سے ملاقات کی, تو کہنے لگی کہ مجھے بتائیے میں تبلیغ کیسے کروں جبکہ میرے کلیگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ ہم تو بور ہو جائیں گے, ہم ہمیشہ نہیں کہیں رہ سکتے, ہم ایک جگہ ہمیشہ نہیں رہ سکتے. تو میں نے کہا کیا یہ مسلمان ہے؟ کہتے ہاں بالکل مسلمان ہے. کہتے کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور بیٹھ کر اسلام کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, آخرت کا, فرشتوں کا, حوروں کا, جنت کا, جنت کی نعمتوں کا, سب کچھ چلتا ہے. میں نے کہا کہ جب کسی قوم کا استاد آخرت کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتا ہو تو اس کے بچوں کا اور اس کے فیوچر جنریشن کا پھر حال کیا ہوگا؟ آخرت کے بارے میں انسان کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کچھ تو کنفیوژن کا شکار ہیں, کچھ شک میں پڑے ہوئے ہیں, کچھ ویسے ہی اس کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں, آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو کیا آنکھیں بند کرنے سے کوئی خطرہ ٹل جایا کرتا ہے؟ کیا ہم اس سے بھاگ سکتے ہیں؟
میم جب آپ نے وہ اسائنمنٹ شروع میں دیا تھا 10 لوگوں سے ان کی رائے لینے کی, اور جن سے پوچھا کس سے ڈرتے ہو سب سے زیادہ, سب نے کہا اللہ تعالیٰ. لیکن جب دوسرا سوال کہتے تھے کہ آخرت کے بارے میں کیا رہے, تو टेन में से टेन का ये जो ऐसा देखी जाएगी देखी जाएगी,
ये जो देखी जाएगी यही है बलिदारा का इल्म हूँ फिल आखिरा, सोचते ही नहीं, कंफ्यूजन का शिकार है उनका इल्म क्या है, थक चुका है, दारा का माना थक चुका, पना हो चुका, शिकस्त खा चुका, आजिज हो गया है।
मैं मुख्तलिफ फेथ ग्रुप की क्लासेस लेती रही हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा जो आपने बात की है यही जवाब मिलता है कि क्या करेंगे वहाँ जाके, हम तो बोर हो जाएंगे, नो थ्रिल नो चेंज, क्या करेंगे। तो इसका बहुत सारे उनको जवाब दिए जाते हैं लेकिन ये एक बिल्कुल यानी प्रिवेल थॉट है जो माशरे में अब नजर आ रही है। और दूसरा ये होता है कि अच्छा ये तो हमें कंफर्म ही है ना कि हमें वापस आ ही जाना है जन्नत में बीइंग मुस्लिम, तो रह लेंगे थोड़े दिन वहां पर, ये वो एक और चीज है कि देखा जाएगा। मेरा ख्याल है मैडम कि शायद हमें उन तकालीफ का जिंदगी में एहसास ही नहीं होता है क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम देखी हो तो अंदाजा हो कि छोटी सी प्रॉब्लम से हमारा क्या हाल होगा, और नेमतों का मुसलसल होना कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी चीज है जिसका हमें एहसास ही नहीं।
मैडम जी ने जो है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने जन्नत में जाना ही नहीं, मतलब उन्होंने दुनिया में कंफर्म कर लिया कि हम जा नहीं सकते, तो फिर दुनिया को जन्नत क्यों ना बना लें।
وقال الذين كفروا اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے انا لمخرجون تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا۔ اب یہ ان کے شک کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ انہیں کس کس قسم کے شک ہیں، آخرت کے بارے میں وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، یعنی یہ آخرت کی باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ایسی بہت سی دھمکیاں شروع سے لوگوں کو دی جاتی رہی ہیں کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوگا، ہمیں تو یہ سب کچھ حقیقت نہیں افسانہ لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی بات ایک ہی کہانی ہر پیغمبر آ کے دہرا رہا ہے۔ قل سیروا فی الارض، ان سے کہو ذرا زمین میں چل کے دیکھو، تمہیں یہ کہانیاں لگتی ہیں، زمین میں چل پھر کے دیکھو، فانظروا پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیا انجام ہوا مجرموں کا، کیا پچھلی قوموں پر دنیا میں ہی اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ ان کے اندھے پن کا علاج بتایا جا رہا ہے، آخرت کو نہیں مانتے ہو، اس کو نہیں پہچانتے، اس کو یقین نہیں کرتے ہو کہ جزا سزا کے لیے کوئی دن اللہ نے رکھا ہے، تو دیکھو کچھ قوموں پر تو دنیا میں ہی قیامت گزر چکی ہے، دنیا میں ہی ان کو ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا کہ اتنے بڑے بڑے شاندار تہذیب و تمدن اور اتنے زبردست قسم کے بادشاہ اور ان کے اقتدار کیوں ختم ہو گئے، اتنی اعلی تعمیر کرنے والی قومیں عاد اور ثمود جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، ان جیسے کوئی پھر پیدا نہیں ہوئے، وہ سب کیوں ختم ہو گئے، یہ کھنڈرات تمہیں کوئی سبق نہیں دیتے۔ فانظروا دیکھو تو صحیح مجرموں کا انجام کیا ہوا، یہ سب کچھ کیوں ہوا، آخرت کے انکار کی وجہ سے ہوا، آخرت پر درست ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہوا، پیغمبروں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہوا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ پیغمبروں ہی کی بات سچی رہی اور وہ برباد ہوئے۔ ولا تحزن عليهم، اور آپ ان پہ غم نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے حال پہ رنج نہ کیجیے، ولا تكن في ضيق، اور ان کی چالوں پہ تنگ دل نہ ہو، مما يمكرون، جو بھی وہ چالیں چل رہے ہیں، کیوں تنگ دل نہ ہو، کیوں پریشان نہ ہو، کیوں غمگین نہ ہو، اس لیے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، اگر یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے تو اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے، تمہارا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. اور جب ان کو اچھی طرح سمجھایا جاتا ہے تو بجائے ماننے کے ایک استہزاء کے انداز میں کہتے ہیں، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ وہ وعدہ پورا کب ہوگا، تمہاری یہ دھمکی سچی کب ثابت ہوگی. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. آپ کہہ دیجئے کہ کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا بعض حصہ تمہارے قریب ہی آ پہنچا ہو، یعنی تم جلد ہی اس کو دیکھنے والے ہو. اور ایسا ہوا دنیا میں، جنگ بدر میں ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر فتح مکہ کے موقع پر سب ختم ہو گئے، ختم ہونے کا طریقہ جو بھی تھا لیکن کفر باقی نہ رہا. یہاں پر لفظ ردے کا استعمال ہوا ہے، ردیف کافی اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے لگنا، سواری کی اقوی نشست پر بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں. سواری کی پچھلی نشست پر، جیسے موٹر سائیکل کی سواری ہوتی، ایک آگے بیٹھا تو ایک پیچھے ہوتا ہے، تو جو پیچھے والا تو اس کو ردیف بولتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ. اور بے شک تیرا رب لوگوں پہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، اسی وجہ سے وہ ان کے مطالبے پہ فوری طور پر ان کو سزا نہیں دیتا. وہ عذاب میں اگر تاخیر کر رہا ہے، تمہارے ان سارے غلط کاموں کے باوجود تمہیں پکڑ نہیں رہا، تو یہ دراصل اللہ کے فضل و کرم کا حصہ ہے. یہ اس وجہ سے نہیں کہ تم لوگ عذاب کے مستحق نہیں ہو، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں مزید سمجھنے سوچنے کی مہلت دے رہا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ناشکری کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کر لے، الٹا عذاب کے واقع ہونے کا مذاق اڑا کے اور اسے چھٹلا کر ناشکری کر رہے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی صرف ظاہری حرکتوں سے ہی نہیں، ان کے دلوں کے اندر پائے جانے والے کینے اور بغض سے بھی خوب واقف ہے، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اور جو تدبیریں تمہارے خلاف یہ سوچتے ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی بہت اچھی طرح خبر ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے. اصل میں تو ان کو سمجھایا ہی جا رہا ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، تمہارے یہ سارے کام اور کرتوت اللہ کی نگاہ میں ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمان و زمین کی کوئی چھپی ہوئی چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. اور یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ ریکارڈ ہے جس میں ذرے ذرے کی تاریخ اور ذرے ذرے کی انٹری ہے، اور انہی غائب چیزوں میں سے اس عذاب کا علم بھی لکھا ہوا ہے، اس میں موجود ہے، محفوظ ہے، جس کے لیے یہ کفار جلدی مچا رہے ہیں. یعنی پیغمبر کو اللہ نے وہ وقت نہیں بتایا کہ جب ان پہ عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کی کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، اس لیے ان لوگوں کے جلدی مچانے سے وہ قبل از وقت نہیں آ سکتا.